أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بقيت الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بيجي محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
أيضاً محترم ان مجالس ادب میں ہمارا عنوان ہے زیارت وارثہ حیات کامل کا جامع منشور اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور کل تک جو گفتگو ہوئی اس میں یہ نتیجہ ملا کہ جو صحیح تقوی رکھتا ہے جو صحیح قانون خدا کی پیروی کرتا ہے اس کی زندگی کبھی بھی سچوں کی اطاعت سے خالی نہیں ہوتی صحیح تقوی صحیح قانون خدا کی پیروی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ صحیح راہ ہدایت کو پالے ایدن گرامی زیارت وارثہ میں فضیلت اہل بیت بھی ہے زیارت وارثہ میں مقاصد اہل بیت بھی ہیں زیارت وارثہ میں اہل بیت کے دشمنوں کی سازشوں کو بھی بیان کیا ہے زیارت وارثہ ہمارے سامنے اہل بیت کی دشمنوں پر لعن و نفرین کو بھی بیان کرتی ہے زیارت وارثہ اہل بیت کے شجرہ طیبہ کو بھی بیان کرتی ہے زیارت وارثہ ائمہ کے برحق اور من جانب اللہ ہونے کو بھی بیان کرتی ہے زیارت وارثہ زیارت پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے ادب اور ادب بندگی کے رازوں کو بھی بیان کرنے والی ہے زیارت وارثہ جہاں آپ معصوم کو مخاطب کرتے ہیں وہیں پہ ہمارا رابطہ اللہ سے جوڑنے والی ہے زیارت وارثہ جہاں ہمیں امام سے مربوط کرتی ہے وہاں ہمیں فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے زیارت وارثہ جہاں انسان جس جگہ بھی ہو اس کا رابطہ اس کے امام معصوم سے ہو جاتا ہے اور جس کا رابطہ امام معصوم سے ہو جائے وہ زندگی کے کامل گزارنے لگتا ہے وہ کامل زندگی کا مالک بن جاتا ہے زیارت وارثہ امام کے دشمنوں کو ان کی سازشوں کو ان پر لعن و نفرین کو بیان کرتی ہے اسی طریقے سے زیارت وارثہ ایک مومن، ایک محب، ایک عزدار، ایک مسلمان کی ذمہ داری کو بیان کرنے والی ہے کہ اس زیارت کے ذیل میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تم نے امام کو سلام کیا، تم نے امام کا حسب نسب بیان کیا، تم نے امام کے فضائل پڑھے، تم نے امام کے مصائب پڑھے، تم نے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی، تم نے ان کے دشمنوں کے کرتوتوں کو بیان کیا. اب تمہارا فریضہ کیا ہے؟ زیارت وارثہ ایک مومن کے فریضے کو بیان کرنے والی ہے. ایک مومن کا فریضہ کیا ہے، اس کی زندگی کا محور کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ہے زیارت وارثہ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. جہاں زیارت وارثہ انسان کی ذات کو امام سے مربوط کرتی ہے، وہیں پر زیارت وارثہ اجتماعیت کو بھی ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. زیارت وارثہ ٹیم ورک کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. زیارت وارثہ اجتماعی شکل میں کام کرنے کو، اس کی افادیت و اہمیت کو بیان کرتی ہے. یہ زیارت وارثہ ہے کہ جس میں جب آپ سلام دیتے ہیں شہداء کربلا کو، یعنی حسین آپ کی کربلا میں آپ تنہا نہیں ہیں، کچھ اصحاب ہیں جو آپ کی ٹیم میں شامل تھے. میں جب حسین پہ سلام کرتا ہوں تو زیارت وارثہ یہ کہتی ہے جو جو کار حسینیت میں شریک ہے اس پہ سلام بھیجو، اس پہ سلام بھیجنا لازمی ہے. زیارت کہاں سے جاتا ہے؟ زیارت وارثہ یعنی جس میں آپ اصحاب حسینی پر، ٹیم آف دا امام حسین پر سلام بھیجیں. اگر آپ امام حسین کو سلام کریں لیکن امام کی ٹیم کو، امام کے اصحاب پہ سلام نہ کریں، سلام ناقص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی کربلا میں حسین تنہا نہیں ہے. حسین کے ساتھ کون شامل ہے؟ حسین کی ٹیم ہے جس کو امام حسین لے کے چلیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. زیارت وارثہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے شروع ہوتی ہے. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث. خدا کے برگزیدہ بندوں سے بات شروع ہوتی ہے. اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ ایک امید پر، ایک دعا پر. توجہ رکھیے گا، اللہ سے بات شروع ہوئی. دیکھیے بعض اوقات انسان ایسے مطالب دیکھتا ہے، ایسے مناظر دیکھتا ہے کہ دنگ رہ جاتا ہے انسان. جب زیارت وارثہ کو پڑھتا ہے تو زیارت وارثہ کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان خدا سے رابطہ جوڑتا ہے. اور خدا سے رابطہ جوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خدائی افراد کے راستے پہ چلنے کا عہد کرتا ہے. اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ دعا کرتا ہے، یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم، اے کاش میں بھی وہاں ہوتا. یعنی انہوں نے جو سعادت حاصل کری اس کو حاصل کرنے کی دعا تو کرو، تڑپ تو ہو تم میں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آگے بیٹھے ہیں ان سے معذرت، ایک مولانا تبلیغ کے لیے پہنچے مجلس کے لیے، دیکھا ایک سب سے آگے آگے بیٹھتے ہیں مثلا یہاں پہ، اور سر ہلاتے رہتے ہیں سر ہلاتے رہتے ہیں. مولانا کہا بھائی یہ میری مجلس بڑی غور سے سنتے ہیں، سر ہلاتے رہتے ہیں. پہلی مجلس ہوئی، دوسری مجلس ہوئی، تیسری مجلس ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بیٹھنے سے والے معذرت کر کے میں ایک نقطے تک پہنچانا چاہتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. عشرہ پورا ہو گیا، مولانا نے کہا بھائی یہ مجلس میں سب سے پہلے آتے تھے، سب سے آخر میں جاتے ہیں، سر بھی لاتے تھے، ان کی سمجھ میں بتایا. مولانا نے کہا بھائی خیریت سے ہیں آپ، اللہ قبول کرے، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ سب سے پہلے آتے تھے، سب سے آخر میں جاتے تھے. کہنے لگے بھائی گھر میں شور بہت ہوتا تھا کہ تھوڑا دیر آگے یہاں سو جاتا تھا. تو بعض اوقات سویا تو نہیں جاتا لیکن نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل نظر آ جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بعض اوقات جو ہے وہ نوجوان موبائلوں میں گرفتار ہوتے ہیں. یہ موبائل جو ہے بڑی عجوبہ چیز ہے، گو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے لیکن بعض اوقات انسان اس میں قید ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کیونکہ میں آپ کو سونے تو نہیں دوں گا لیکن آپ کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں لے سکتا نا میں، لہذا دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس موبائل کی قید سے رہائی عطا فرمائے. کیونکہ یہ ایک اگر وسیلہ جب تک وسیلہ ہے ٹیکنالوجی ہے آپ کی کمانڈ میں آپ کے اختیار میں ہے، لیکن جب یہ آپ پر حاوی ہو گیا اب ہوتا کیا ہے، طے نہیں ہے، قرار نہیں ہے، فکس نہیں ہوا کسی کی کال آنی ہے، کسی کا ایس ایم ایس آنا ہے، اب انسان اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے، یعنی اس کا نشہ انسان میں اتنا چھا گیا ہے موبائل کا، ہر تھوڑی بات نکال کے دیکھے گا، چیک کرے گا، آیا نہیں آیا، کوئی ایس ایم ایس آیا نہیں آیا، واٹس ایپ آیا نہیں آیا، کوئی کال آئی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ موبائل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو موبائل کے پاس ہو۔ مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑو اور در حسین پہ آ جاؤ، در حسین پہ آؤ گے تو اللہ بھی ملے گا، انبیاء بھی ملیں گے، قبر و قیامت کی کامیابی بھی ملے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو خدا سے، خدا کے برگزیدہ بندوں سے بات شروع ہوئی، آخر میں ایک دعا ہے، یعنی اے خدا جو فضیلت، جو مرتبہ، جو مقام، جو منقبت، جو فضائل، جو درجات، جو مقامات، جو حسنات، جو عالیات تو نے ان بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ مجھے بھی عطا فرما۔ آپ دعا کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں، آخر میں السلام علیکم وارث عود مصفت اللہ سے بات شروع ہوئی، آخر میں کہاں رکی، یا لیتنی کنتو معاکم، اکاش میں کربلا میں ہوتا، کتنی بڑی دعا ہے۔ ریان بن شبیب محب اہل بیت ہے، محب ہے، موالی نہیں ہے۔ موالی کسے کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، سگریٹ چرس جواری کو موالی نہیں کہا جاتا، علی کی بوٹی پی گیا علی مدد نہیں، موالی کیسے کہتے ہیں، ویلا رکھنے والے کو، ولایت رکھنے والے، موالی نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں ان پاکیدہ ترین اصطلاحوں کو تبدیل کر دیا، یہ موالی ہیں بڑی، یہی سمجھ رہے ہیں، بس اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ علی کی بوٹی، استغفر اللہ، جو علی ساری زندگی نشے سے، غفلت سے لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، آج اسی کے نام پر ایک بوٹی بنا دی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کھیل ہو رہا ہے، مقاصد اہل بیت سے دشمن کیسے جنگ کر رہا ہے۔ عقل کو جو اطلاعات میرے پاس ہیں، اگر میں بیان کروں آپ کہیں گے مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، کیونکہ میں معاشرے کے مختلف طبقات سے ملتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا تیار ہے ابھی آپ کے لیے۔ یہ علی کی بوٹی تو 25 سال پرانی ہو گئی، اب جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، مقاصد اہل بیت کو کم رنگ کرنے کے لیے، فضائل اہل بیت کو کم رنگ کرنے کے لیے کیا ہے، اس قسم کے ہتھکنڈے اپنائے جاتے ہیں تاکہ کوئی تیار نہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ریان بن شبیب کون ہے، موالی نہیں ہے، محب ہے، متوکل عباسی کا چچا یا ماموں ہے، لیکن محبت اہل بیت دل میں ہے۔ امام کے پاس آئے، امام رضا کے پاس، امام نے کہا ریان بن شبیب چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم جوار ہو جاؤ، جوار یعنی نیبر، پڑوسی بن جاؤ، ہم جوار کا، جوار کا کیا مطلب ہے، پڑوسی ہو جانا، جوار میں داخل ہونا چاہتے ہو، رسول اللہ کے پڑوسی بننا چاہتے ہو، جس محل، جس قصر میں، جس حجرے میں رسول اللہ وہاں ہونا چاہتے ہو، جی مولا بتائیے۔ امام کا فل عن قتلۃ الحسین، حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، ہم جوار نبی خدا ہو گئے۔ کیا مطلب ہے، یعنی رسول کا ہم جوار ہونے کے لیے حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، ایک یہ۔ دوسرا یہ، امام کہتے ہیں ریان بن شبیب چاہتے ہو کہ جو ثواب شہدائے کربلا کو ملا وہ تمہیں بھی ملے، توجہ رکھیے گا، جو ثواب شہدائے کربلا کو ملا، نصیب ہوا، وہ تمہیں بھی ملے، جی مولا کون نہیں چاہتا۔ امام نے کہا یہ دعا پڑھو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، معکم کی جگہ کیا کہو، یہ معکم زیارت میں پڑھتے ہیں آپ، مخاطب یعنی اکاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن جب دعا کرو تو کیا کرو، یا لیتنی اکاش کم تو میں ہوتا معاہم ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، ان کے ساتھ فوز عظیم پہ فائز ہوتا۔ امام کہہ رہے ہیں یہ دعا توجہ رکھیے گا، یہ دعا پڑھو گے تو تمہیں شہدائے کربلا کا ثواب ملے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔
دیکھیے
آئمہ نے جو ثواب کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. مولوی ملہ جو پوری قوم کو لائن میں کھڑا کرتے تھے ثواب کے چکر میں, وہ کچھ اور ہے. میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں, ایک مولوی ملہ کا ثواب کا ذکر کرنا کچھ اور ہے, امام کا ثواب ذکر کرنا کچھ اور ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. امام نے کیا کہا؟ اگر چاہتے ہو کہ شہداء کربلا کا ثواب ملے تو یہ دعا کرو, یا لیتنی کنت معہم. امام نے یہ نہیں کہا کہ تم شہداء کربلا کے ساتھ ہو جاؤ گے. دیکھیے توجہ, الفاظ کی نزاکت پہ توجہ کریں. لوگ کتنے آسانی کے ساتھ مجتہدین پہ اعتراض کرتے ہیں, ارے بھائی یہ فتویٰ دے دیا, یہ کیسے فتویٰ دیا؟ دیکھو امام کی حدیث یہ لکھی ہے. اب وہ خصال الشیعہ سے یا من لا یاد الفقی سے یا اصول کافی سے وسائل الشیعہ سے ایک حدیث لا کے دکھا دے گا جو اس فتوے کے بالکل اگینسٹ ہوگی, یا فتویٰ اس کے اگینسٹ ہوگا. تمہیں پتہ ہے کہ حدیث مرسل ہے, مجمل ہے, حسن ہے, جمیل ہے, مرسلہ ہے, مقطوع ہے, کیا ہے؟ آیا امام نے جو حکم دیا ہے یہ کس سیاسی حالات میں دیا ہے؟ کہیں تقیہ کا حکم تو نہیں تھا. ممکن ہے کہ امام جو ہے وہ کسی وجہ سے کہیں کہ یہ کام کرو, تو دیکھنا پڑے گا. یعنی ایک حدیث سے فتویٰ نقل کرنے کے لیے مجتہد جتنی بھی احادیث اس ضمن میں, اس ذیل میں, اس ٹاپک کے نیچے موجود ہیں کتب حدیث میں, سب کا مطالعہ کرتا ہے ایک حدیث سے فتویٰ دینے کے لیے. توجہ ہے زندگی میں, ایک حدیث سے فتویٰ دینے کے لیے اس سے مشابہ جتنی احادیث ہیں سب کا مطالعہ کرتا ہے. ایک اس حدیث کو نقل کرنے والے راوی کی بایوگرافی پڑھتا ہے, جس کو کہتے ہیں علم الرجال. علم الرجال یعنی وہ علم, نالج آف راوی جس کو آپ کہتے ہیں, راوی کا علم کہ یہ شیعہ تھا, سنی تھا, شیعہ تھا تو کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا, سنی تھا تو مذہب اہل بیت سے محبت رکھتا تھا, یا مخالف تھا, یا عدو تھا, یا بغض رکھتا تھا. بہت سارے ایسے صحابی ہیں, ایسے راوی ہیں جو اہل سنت تھے لیکن ان کی احادیث نقل کی جاتی ہیں. بہت سے شیعہ تھے جن کی احادیث رد کی جاتی ہیں. ایک حدیث سے فتویٰ دینے کے لیے مجتہد ہزاروں احادیث پڑھتا ہے اور پھر ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے, سند ہے. یہ ایک روایت ہوتی ہے, ایک درایت ہوتی ہے. مثلا امام نے کہا, فلاں نے کہا مولا فلاں نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ امام کے لئے یعید الصلاح, اسے چاہیے کہ وہ نماز دہرائے. اب یہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ آیا حکم دے رہے ہیں لیعید الصلاح وہ نماز دہرائیں, یا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو نماز دہرانی چاہیے؟ آپ تشریف دے سکتے ہیں؟ خود لگتا ہے آپ نے عربی نہیں پڑھی, آپ نے گرامر نہیں پڑھی, سرو نیب نہیں پڑھی, بلاغت نہیں پڑھی, قرآن نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھی, علم الرجال نہیں پڑھا, اصول نہیں پڑھا, فقہ نہیں پڑھی. بہت آسانی کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے, ایک حدیث لا کے دکھا دی جاتی ہے, دیکھو یہ مجتہد کے فتوے سے متصادم ہے, یہ مولوی ملا خمس خور کیا کر رہے ہیں, یہ خمس کھا کے فتوے دے رہے ہیں امام کی تعلیمات کے مطابق. دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. کتنی آسانی کے ساتھ چٹکیوں میں فتوے کی اہمیت کو, اجتہاد کو کیا کیا جا رہا ہے, پامال کیا جا رہا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہو کہ ثواب شہداء کربلا تمہیں ملے تو یہ دعا کرو, اے کاش میں کربلا میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں فوز عظیم پہ فائز ہوتا. امام نے کیا کہا؟ ثواب شہداء کربلا. امام نے یہ نہیں کہا کہ تم شہداء کربلا کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے, ان کے مقام کے برابر ہو جاؤ گے. توجہ رکھیے کہ بہت ظریف بات کر رہا ہوں میں, یہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں, کیونکہ بہرحال کچھ فضائل ایسے ہوتے ہیں, کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں جو آئمہ نے بیان کیے, لیکن ان کے لیے تھوڑی ظرافت کی ضرورت ہوتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. مثلا میں کہوں کہ اگر آپ فلاں کام کریں گے تو آپ کو مولا علی کے جوار میں نور کا ایک ممبر ملے گا, نور کا ایک ممبر ملے گا. اگر آپ دو کام کریں گے تو آپ کو مثلا دو ممبر ملیں گے, مثلا عرض کر رہا ہوں. تو جب آپ نے کہا ایک یعنی یونٹ ہے, یعنی یونٹ ہے یعنی اس کا کوئی ماس ہے, اس کا کوئی ویٹ ہے, اس کا کوئی حجم ہے,
اس کا کوئی وجود ہے، حالانکہ اس دنیا میں تو یہ مادی چیز نہیں، یہ مادی چیزیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا ماس ہوگا، ویٹ ہوگا، اس کا حجم ہوگا، اس کا رقبہ ہوگا، مادی چیز ہے نا، مثلا یہ کرسی، اس کا ایک رقبہ ہے، اس کا ایک ویٹ ہے، اس کا ایک حجم ہے، اس کی ایک ساخت ہے، اس کی ایک جسامت ہے، اس کے مختلف اینگلز ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آخرت میں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس دنیا کے حساب سے ہوں گی. جب یہ کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے آپ کو نور کا مثلا ایک گھر ملے گا، ممبر ملے گا، تو وہ ایک چیز ہو گئی نا. اب جو کوئی بھی آئے گا وہ اس کے برابر میں آئے گا، توجہ رکھیے گا. اب دوسرا ممبر آپ کو ملے گا، دوسرا گھر ملے گا، دوسری حور ملے گی مثلا، جو بھی مل رہا ہے آپ کو، وہ اس کے برابر میں آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی کے اندر ضم ہو جائے. جیسے آپ کرسی پہ کرسی رکھتے ہیں تو ایک امبار لگ جاتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں کیا ہے، مثلا آپ نے ایک کام کیا آپ کو ایک ممبر ملے گا، اگر آپ دو مرتبہ کیا آپ کو ایک اور ممبر ملے گا، وہ ایک ممبر اس ممبر کے اندر ضم نہیں ہوگا، وہ اس کے برابر آ جائے گا. توجہ رکھیے گا، یہ نزاکت، یہ بحث تھوڑی سی سمجھنے میں مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ لذت محسوس ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. دو کام کریں گے تو دو ممبر ملیں گے، اس کا مطلب دو کے برابر دوسرا ادھر، تین کام کریں گے تو تین ممبر ملیں گے، تیسرا ادھر آ گیا. یعنی ایک مل گیا، اب ایک کے بعد دوسرا ملے گا. شہداء کربلا کتنے ہیں؟ 72 کا اپنا ایک مقام ہے. اب خدا کرے 72 کا جو مقام ہے وہ ایک ہی ہے. مثلا اگر 72 کو شہداء کربلا کے ٹائٹل میں جمع کریں تو ایک سرکل آ گیا نا، شہداء کربلا کا دائرہ. تو شہداء کربلا کتنے ہو گئے؟ سرکل میں آ گئے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک دائرے میں آ گئے. اب جب دائرے میں آ گئے تو یہ ایک ہی ہیں، ان کا ثواب بھی ایک ہی ہوگا. توجہ رکھیے گا زیادہ نگرامی. کرسی کی مثال، ممبر کی مثال، آپ نے ایک کام کیا ایک ممبر ملے گا، دو کام کیے دو ممبر ملیں گے، تین کام کیے تین ممبر، جتنے کام کرتے جائیں گے مثلا ممبر میں نور میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے اوپر ایک جمع ہوتا رہے گا، ضم ہوتے رہیں گے، حل ہوتے رہیں گے، منحل ہوتے رہیں گے. نہیں، ایک آ گیا اب اس کے برابر دوسرا آئے گا، اس کے اندر نہیں آ سکتا. تیسرا آئے گا دو کے برابر آئے گا، چار آئے گا تین کے برابر آئے گا. شہداء کربلا تاریخ میں ایک ہی ہیں جو ایک دائرے میں آ جاتے ہیں، مثلا وہ 72 ہیں. اب جو بھی چاہتا ہے کہ ان جیسا بن جائے، توجہ رکھیے گا، وہ ان جیسا بن سکتا ہے، لیکن وہ یہ وہ نہیں ہو سکتا. توجہ رکھیے گا، مطلب وہ ایک دو تین، پہلا جو پہلا ہوگا، دو پہلا نہیں ہو سکتا، تین دو نہیں ہو سکتا. پہلے کا مقام پہلا ہے، دوسرے کا مقام دوسرا ہے، دو ایک اور تین کے درمیان آئے گا، تین ایک اور دو کے بعد آئے گا، ایک دو اور تین کے بعد آئے گا. عزیزان گرامی، لہذا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں شہداء کربلا جیسا بنا دے، مثلا ہمیں شہداء کا ثواب عطا کر دیں، تو ان کا ثواب مخصوص ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. لیکن سمجھانے کے لیے کہ تم اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کے مقام و مرتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم وہ نہیں بن سکتے، ان جیسے قریب تر ہو کے بن سکتے ہو، ان کے برابر آ کے بن سکتے ہو. جیسے ایک کہوں ایک، تو وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہو سکتا. جو دو ہے وہ دو ہوگا، وہ ایک نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو شہداء کربلا کے مثل بننا چاہتا ہے، مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام علی جیسا بننا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ دعا جو ہے وہ ناقص ہے، ہو نہیں سکتا کوئی علی جیسا بن جائے. خوب، علی کے لیے کم ترین فضیلت کیا ہے؟ کم ترین فضیلت مولا کائنات کی کیا ہے؟ علی جیسے بننا چاہتے ہو. لوگ کہتے ہیں علی ہمارے جیسے انسان تھے، رسول ہمارے جیسے انسان تھے. توجہ رکھیے گا، ان کا رسول تمہارے جیسے انسان تھے، تو اگر تم دو ہاتھ کو، دو پیر ہو، دو کان اور ایک زبان اور دو آنکھوں کی بات کر رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ رسول پہ وہی آتی تھی، تم پہ وہی آتی ہے؟ رسول کا سایہ نہیں تھا، تمہارا سایہ ہے؟ کیوں کہہ رہے کہ رسول ہم جیسے تھے؟ اور اگر تم مثلا یہ بات کر رہے ہو کہ رسول کے دو ہاتھ تھے، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، رسول کی دو ٹانگیں تھیں، دو پائے مبارک تھے، میری بھی دو ٹانگیں ہیں، رسول کی دو چشم مبارک تھی، میری چشم مبارک ہیں، تو میں کہوں گا بھائی دو آنکھیں تو یزید اور شمر کی بھی تھیں، دو آنکھیں تو دشمنان اہل بیت کی بھی تھیں، تو فرعون کی بھی تھی، شداد کی بھی تھی، نمرود کی بھی تھی. تو مثل کس سے دے رہے ہو؟ جسم و جسمانیت سے یا نہیں، یا حقیقت محمدی سے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. کوئی کہے کہ میں علی جیسا بننا چاہتا ہوں، مثلا فرض کر لیں تھوڑی دیر یہ دعا کوئی کر رہا ہے، خوب اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی جیسا بننا چاہتا ہوں، اول تو نامحال ہے، اس لیے کہ علی کی کم ترین فضیلت کیا ہے؟ کعبے میں پیدا ہونا. اب کسی کے لیے میسر ہے یہ فضیلت؟ علی جیسے بننا چاہتے ہو کم سے کم کعبے میں پیدا ہو کے دکھا دو، تو ہمارے دوسرے فضائل کو تو چھوڑ دو جو فرشتوں میں ہیں، زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، عالم خلقت سے پہلے ہیں، عالم خلقت کے بعد ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ فضائل چھوڑ دو. کم ترین فضیلت دنیا میں علی کی کیا ہے؟ کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ فضیلت. اگر کوئی بالفرض، تو کہتے فرض مال محال نہیں ہوتا، اگر کوئی یہ کہے میں علی جیسے بننا چاہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول. لیکن تم علی نہیں بن سکتے، علی جیسے بن سکتے ہو. توجہ رکھیے گا، دیکھیں بحث کی نزاکت کو سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک اور دو اور تین کی مثال سمجھ میں آ گئی؟ جو ایک ہے وہ دو نہیں ہو سکتا، جو دو ہے وہ تین نہیں ہو سکتا. کوئی علی نہیں بن سکتا، لیکن علی جیسا مثلا سمجھنے کے لیے عرض کر بن سکتا ہے، وہ علی نہیں ہوگا، علی جیسا ہوگا. اسی طرح امام کہہ رہے ہیں تم شہدائے کربلا نہیں بن سکتے، لیکن ان جیسا ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد کا.
اب کوئی یہ نہیں کہے کہ جناب ہاتھ ہی نکل گیا تم پھنس گئی، مولانا نے کہہ دیا علی جیسے بن سکتے ہو. شایعات اور افواہیں تو ایسی پھیلتی نا کہ آدھی بات کو نقل کیا جاتا ہے اور آدھی بات کو نقل نہیں کیا جاتا. تو توجہ رہے کہ فرض مال محال نہیں ہے، مثلا ایک دعا ہے تو تم وہ نہیں ہو سکتے، اس جیسے ہو سکتے، شہدائے کربلا نہیں بن سکتے. یہ امام رضا کی حدیث ہے. تو زیارت وارثہ میں آپ کو زندگی کا جامع منشور ملے گا، خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اہل بیت سے محبت بھی ہے، ان کے دوستوں پر سلام بھی ہے، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی ہے. زندگی گزارنے کا عزم ہے، جو امام نے کام کیے ان کاموں کو کرنے کا کرنے کی دعا ہے. امام کی ٹیم ورک کو سلام پیش کرنا ہے. شہدائے کربلا کون تھے؟ ٹیم ورک تھی امام کا، ٹیم ورک تھا. آپ شہدائے کربلا پہ سلام کر رہے ہیں، یعنی امام حسین کی ٹیم کو، امام حسین کی شخصیت کو، امام حسین کے اصحاب کو سلام کریں. مولا آپ پہ سلام ہو، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت پائی سلام ہو. توجہ رکھیے گا، تو جب آپ گفتگو شروع کی اپنے زیارت وارثہ کیا ہوا؟ آپ نے السلام علیکم وارثہ آؤ دم صفت، السلام علیکم وارثہ نوح نبی اللہ، اس کے بعد ایک ایک کر کے السلام علیکم ثور اللہ وابن ثوره. یہ جملہ بہت اہم ہے. ثور اللہ، ثور کہتے ہیں خون کو، خون بلڈ، دم جس کو عربی میں کہا جاتا ہے. ثور اللہ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا کا کوئی خون ہوتا، تعویل، دیکھیں تعویل کا معنی الگ ہوتا ہے، حقیقت میں معنی کچھ اور ہے، تعویل کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ دامن گنجائش نہیں کہ میں تعویل کا معنی بیان کروں یہاں پر. اگر کا مطلب ہے اگر میں بہت گنجائش ہوتا، اگر خدا کا خون ہوتا تو وہ حسین ابن علی کا خون تھا. ایک اس کی تعویل یہ بیان کی گئی ہے، ایک معنی یہ بیان کیا ہے. حسین خون خدا ہے. خون کیا مطلب؟ یعنی خدا کا کوئی جسم ہے؟ نہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خدا کا جسم نہیں. خدا جسمان و جسمانیت سے پاک ہے، مبرہ ہے، بلند مرتبہ ہے خدا. خون سے کیا مطلب؟ خون سے مراد وہ مایا، وہ لکوڈ، وہ چیز جو انسان کو حیات عطا کرتا ہے، اس کی روح سے عبارت ہوتا ہے. روح کیا ہے؟ روح وہ چیز جو آپ کی زندگی کا سبب ہے، زندگی کا باعث ہے. حسین در حقیقت دین خدا کی روح ہے. یا ثور اللہ، یعنی جو خدا کی طرف سے دین میں روح ڈالی گئی ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے. یہی وجہ ہے یہ اہل سنت صوفیوں کے اشعار ہے، شا است حسین، شاہ ہے، بادشاہ است حسین. چونکہ ہم نے ہندوستان کے ماحول میں آگے کھولی، ہمارے یہاں سب سے بڑا مقام کس کا ہوتا تھا؟ مثلا علاقے کا نواب ہوتا تھا، پھر اس سے بڑا راجہ ہوتا تھا، پھر مہاراجہ ہوتا تھا، پھر بادشاہ ہوتا تھا، پھر بادشاہ ہوتا تھا، پھر شہنشاہ ہوتا تھا. سب سے بڑا کون؟ شہنشاہ. اب چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے تھے، ہم نے دیکھا بھائی سب سے بڑا خطاب کیا ہے، مثلا ہمارے دور کا مطلب شہنشاہ ہے، شاہ ہے، تو شاعر نے کیا کہا، امام حسین کو شاہ سے تشبیہ دی، امام حسین کہاں اور دنیا کی بادشاہت کہاں. اصل قدموں کی دھول ہے یہ چیزیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ باتیں عرض کی. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، پھر کہا دیا سے بادشاہ نہیں ہے، یہ تو عہدے کے رہے. حسین کی حقیقت کیا ہے، حسین کس چیز کا نام ہے، کس شخصیت وجود کا نام ہے. پہلے کہا حسین شاہ، یعنی ظاہری عہدہ بتایا شاعر نے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، حسین دین ہے، دین کی روح ہے، اس کو کہتے ہیں سار اللہ، دی است حسین. پھر کہا صرف دین نہیں ہے، دین کو بچانے والا بھی حسین ہے، دین است حسین. سرداد ندا در دست یزید، سر دے دیا جھکایا نہیں، کٹوا دیا جھکے نہیں، سمجھوتا نہیں، سانس باز نہیں. سرداد ندا دست در دست یزید، اس لیے کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، یہ آدم کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، یہ انبیاء ما سلف کا ہاتھ ہے. اگر حسین بیعت کر لیتے تو گویا آدم بیعت کر لیتے، نوح بیعت کر لیتے، عیسیٰ بیعت کر لیتے. شاید اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ سردار ندا در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است ایسا انسان جو انبیاء کی لاج رکھے، انبیاء کی تحریک کو بچا لے، وہ کلمہ لا الہ کی بنیاد اور روح بن جاتا ہے. حقا کے بنا، حق یہی ہے کہ حسین کو لا الہ کی بنیاد. لا الہ اللہ کہاں سے کہہ دیا؟ مثلاً اس عظیم صوفی شاعر نے یہ سار اللہ سے کہا ہے. حسین روح خدا، حسین خون خدا، حسین روح اسلام ہے. یا سار اللہ وبر ساری، ایک معنی یہ. دوسرا معنی کیا بیان کیا ہے؟ حسین کے خون کا تقاضا کرنے والا خدا ہے. روز قیامت جب عدالت لگے گی تو خدا مقدمہ لڑے گا خون حسین کا. خون بہاں کا طالب کون ہوگا؟ خداوند عالم. اور جس کا کیس خدا لڑے، جس کا مقدمہ خدا لڑے، توجہ ہے. یا سار اللہ صرف حسین نہیں، حسین کے والد کے خون کا خون بہا بھی اللہ ہے. یا سار اللہ وبنا سارہی، یعنی حسین کو بھی ناحق قتل کیا اور حسین کے والد بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کو ناحق. ان دونوں کے خون کا طالب خدا ہے. توجہ ہے امام حسین کی عظمت و شخصیت. اور یہ سب چیزیں میں نے عرض کیا شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں. جب میں اپنے برادران اہل سنت کے علماء اسکالرز مفتیان دین کی گفتگو سنتا ہوں جو فضائل اہل بیت، بعض اوقات دنگ رہ جاتا ہوں، سر چکرانے لگتا ہے کیسے یہ اتنے عظیم فضائل اہل بیت کے ہیں جن کو ایک حقیقت کے تحت چھپایا گیا، پردہ ڈالا گیا، پوشیدہ رکھا گیا ہے. قسم خدا کی، خدا کی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر وہ فضائل اہل بیت جو اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب میں موجود ہیں، سینہ بہ سینہ علماء فقہ و عرفاء صوفیان اکرام سے منتقل ہوتے رہے، اگر وہ زبان زد خاص و عام ہو جائیں، پوری دنیا حسین کے نام پر اپنے آپ کو حسین کے لیے نوکر بنا دے گی. ہو نہیں سکتا کوئی فضائل اہل بیت، فضائل امام حسین پڑھے، فضائل مولا کائنات پڑھے، وہ عاشق علی نہ ہو. یہ تو ایک سازش کے تحت چھپایا گیا ہے اس کو. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب عظمت دیکھیں انبیاء کے بعد کیا، یا سار اللہ وابن سارہی والوتر الموتور. وتر الموتور یعنی جسے تنہا کر کے شہید کیا، وتر الموتور یعنی اکیلوں میں اکیلا، غریبوں میں غریب، بےکس ہوں میں بےکس. وتر کسے کہتے ہیں؟ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے؟ مستحب اور راجی نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ 51 51 رکعت، 17 واجب اور باقی 51 17 نکال دیں وہ مستحب ہیں، جن میں سے فجر کی فجر سے پہلے 2 رکعت، نافلہ نماز، سنت نماز، مستحب نماز جو بھی آپ کہیں، ظہر سے پہلے 8 رکعت، عصر سے پہلے 8 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت جو ایک رکعت کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور 11 رکعت نماز ہے نماز شب و تہجد، جن میں سے 11 رکعت میں سے 10 رکعت 5 نمازوں میں، ہر رکعت میں دو، ہر نماز میں 2 رکعت نماز ہے، 5 نمازیں ہو گئیں، ایک رکعت جو آخری بچتی ہے اسے نماز وتر کہا جاتا ہے، اکیلی نماز، الحمد قل واللہ قنوت اسی میں استغفار اور 14 زندہ اور مردہ مومنوں کے نام. اللہ دیکھیں دین کتنا خوبصورت ہے، دین کتنا خوبصورت ہے. اب وتر کو تشبیہ دی جا رہی ہے امام حسین سے، السلام علیکم یا وتر الموتور یا سار اللہ ابن ساری والوتر الموتور. وتر کس سے کہتے ہیں؟ وتر یعنی ایک انسان، تنہا انسان. توجہ رکھیے گا، نماز شب 11 رکعت ہیں، 4 نمازیں آپ نے فجر کی طریقے سے نارمل پڑھنی ہیں، جو 2 ہیں یعنی 9 اور 10 اس کو نماز شفا کہتے ہیں یا نماز شفا کہتے ہیں. یہ نماز شفا جو ہے، شفا کہتے ہیں پیئر کو، 2 چیزیں ساتھ ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے نماز شفا، یعنی 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. شفاعت اسی سے ہے کہ تمہارا عمل اور اہل بیت کی تعلیمات میچ ہونا چاہیے، میچ ہوگا، مناسبت ہوگی تو پھر آپ کو شفاعت نصیب ہوگی. 5 سال کا بچہ ہے اسے 20 سال کے انسان کے لباس پہنے سے میچ ہوگا؟ نہیں. 20 سال کا انسان ہے 5 سال کے بچے کے لباس پہنا سکتے؟ نہیں. یہ شفا نہیں ہے، شفا یعنی میچ ہونا چاہیے انسان کا عمل اور اہل بیت کی تعلیمات، اگر میچ ہو رہی ہیں شفاعت کا حقدار ہوگا، یہ شفاعت ہے. وتر آخری نماز کو کہا جاتا ہے، آخری نماز یعنی ایک اکیلی نماز، الحمد قل واللہ اور قنوت میں 17 مرتبہ استغفار. اور خدا کہہ رہے دیکھو تم میری محبت میں اٹھے ہو، اے بندے تم نیند کو چھوڑ کے اٹھے ہو، آرام کو چھوڑ کے اٹھے ہو، تھکے ہوئے تھے لیکن تم میری محبت میں اٹھ گئے نا مجھے یاد کرنے کے لیے، خدا خدا کرنے کے لیے. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ بہت خدا خدا کرتا، نوجوان تھا، عبادت گزار، روزانہ عبادت کرتا تھا، رات میں اٹھ کے سردی گرمی خلاں بار، نماز شب اس کی نہیں چھوٹتی تھی، شیطان پیچھے لگا رہتا تھا. اب شیطان خبیث کی صفت یہ ہے اس مردود کی، تو قرآن نے مردود کہا، یہ اردو والا مردود نہیں ہے، یہ عربی والا مردود ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. مردود کسے کہتے ہیں؟ شیطان رجیم. رجیم کسے کہتے ہیں؟ جسے رجم کیا جائے، جسے پتھر مار کے بھگایا جائے. توجہ رکھیے گا، پتھر کسے مارا جاتا ہے؟ جو تھوڑا دور ہوتا ہے، جو تھوڑا دور ہوگا نا، جو قریب ہوگا اس کو تو آپ انسان ہاتھ اٹھا سکتا ہے نا، جو دور ہوگا کیا ہے، انسان جوتی اٹھا کے مار دیتا ہے، چپل اٹھا کے مار دیتا ہے، پتھر اٹھا کے. رجیم کہتے ہیں رجم سے، رجم یعنی جس کو سنسار کیا جائے. یعنی شیطان وہ ہوتا ہے جو حسینیوں کے قریب آ ہی نہیں سکتا، دور رہتا ہے. یہ رجیم مسلمان کے قریب آ ہی نہیں سکتا. اگر شیطان قریب آ گئے اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان اور اسلام ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. شیطان کو ہمیشہ دور سے پتھر، قریب نہیں آنا تو دور سے پتھر مارو، کہو یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے پتھر ہیں. مردود کسے کہتے ہیں؟ جسے رد کر دیا جائے. ردی کی ٹوکری آپ نے سنا ہے، ردی کی ٹوکری یعنی آپ نے ہماری طرح ردی کی ٹوکری پھینک دی، مولانا مثلا آپ کے یعنی دور پھینک دیا آپ نے. مردود جس کو باہر نکال دیا جائے، راندہ درگاہ، گیٹ آؤٹ کہہ دیا جائے جس کو. جی مردود کا مطلب کیا ہے؟ جس کو دور کر دیا جائے. یعنی ہمیشہ شیطان سے دور رہنے کی کوشش کرو اور شیطان کو اپنے آپ سے دور کرو. اب شیطان کیا ہے؟ اس کی ایک صفت ہے، آپ ادھر سے جوتا ماریں گے لاہور پڑیں گے ادھر سے آ جائے گا، ادھر لاہور پڑیں گے آگے سے آ جائے گا، آگے سے لاہور پڑیں گے پیچھے سے آ جائے گا، چھوڑے گا نہیں جب تک کہ آپ کو گمراہ نہیں کر لے. اب یہ نوجوان عبادت کے لیے کھڑا ہوا اور ایک دن شیطان آ گیا، میاں کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کوئی خدا ہے؟ اتنے سال سے تم عبادت کر رہے ہو، آنکھوں کو گناہوں سے بچا رہے ہو، کانوں کو بچا رہے ہو، جی واٹس ایپ استعمال نہیں کر رہے، گانا نہیں سن رہے، لڑکیوں سے تم بات نہیں کر رہے، کالج جاتے ہو شریف بن کے جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو شریف بن کے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ خدا ہوتا جواب دیتا، استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ، کھڑا ہو گیا ایک دن، چلو جی دوسرے دن پھر آیا، اب شیطان کی صفت یہ کہ اس نے گمراہ کرنا ہے، آپ کے ایمان کو نابود کرنا ہے، پھر اس نے آگے کان میں جو ہے نا وہ خسر خسر شروع کر دی، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن شیطان ہار نہیں مانتا، ایک عالم دین کہنے لگے کہ کم سے کم شیطان ہی سے سیکھ لو استقامت، وہ تمہیں گمراہ کرنے میں نہیں تھکتا، تم جو راہ استقامت میں تھک جاتے ہو، درود بھیجے محمد و آل محمد کا، ایک دن اس کی خسر بسر جو ہے وہ کیا کام کر گئی، کارگر ثابت ہوئی، اس نے واقعی خدا ہوتا تو جواب دیتا، توجہ رکھیے گا، خدا ہوتا جواب دیتا، اس نے نماز جب چھوڑ دی، ایک دن جب چھوڑی نا، ہاتف غیبی کی آواز، اٹھو نماز پڑھو، ابھی بہکاوے میں آ گیا، نوجوان بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن کیا صحیح نوجوان ہوا جو واپس آ جائے، اس نے کہا کوئی خدا ہوتا تو جواب دیتا، اس نے کہا دیکھو خدا ایسے جواب نہیں دے گا، یہ جو تم اٹھتے ہو آنکھ کھلتی ہے، یہ جو کھڑے ہو کے وضو کرنے کی توفیق ہوتی ہے، یہی تو خدا کا جواب ہے، خدا کا جواب کیسے آئے گا، ایسے آئے گا انویٹیشن بھیجا جائے گا واٹس ایپ میں، آ جائیے کھڑے ہو جائیے نماز شک و موقع نہیں، یہ جو توفیق ہو رہی ہے تمہیں کہ مجلس میں آؤ کالے کپڑے پہن کے حسین کا غم بناؤ، یہی تو حسین کا بلاوا ہے، یہی تو خدا کی توفیق ہے کہ میرے حسین کا غم بناؤ، حسین گرامی اب نماز وتر کیا ہے، خدا کہہ رہے میری محبت میں کھڑے ہوئے ہو نا، لیکن کیا کروں، 40 زندہ یا مردہ مومنوں کے ناموں کو یاد کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں اٹھیں خدا کو یاد کرنے لگے، کہتے ہیں خدا تنہا نہیں میرے اچھے بندوں کو یاد کرو، یہ ہے مومنوں کی صفت، مومن کا مقام اتنا ہے، خدا کہہ رہا ہے میری یاد کے لیے نماز شب میں اٹھے ہو، مجھے یاد کر رہے ہو، مجھے پکارو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، خدا کہہ رہا ہے کہ جہاں مجھے پکارے ہو وہاں اپنی سوسائٹی کے 40 زندہ یا مردہ مومنوں کو دعائے خیر میں یاد کرو، مستحب ہے، یعنی خدا اہل ایمان سے کتنی محبت رکھتا ہے، جب ایک عام مومن کے لیے خدا کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے، جو امیر المومنین کی ایمان پر در حقیقت ایمان لانے والے اور ان کے اولاد میں اپنی استقامت کو دکھانے والے ہوں، ان کا ایمان کتنا زیادہ ہوگا، یہ ہے شہدا کے بعد نماز وتر آخری ایک رکعت، یوم وتر الموتور، یعنی جس کو تنہا کر کے مارا گیا، اللہ اکبر، مولا کو چاروں طرف سے گھیر کے مارا گیا، وتر الموتور یعنی اکیلوں میں اکیلا، غریب میں غریب، بے کس میں بے کس، یہ ہے حسین ابن علی، اس کے بعد کیا جملہ ہے، اب عقائد بتائے جا رہے ہیں، تعلیمات دین بتائی جا رہی ہیں زیارت وارت میں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر حتی اتاک الیقین، کیا میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے امام حسین کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، دیکھا ہے آپ نے، نہیں، گواہی کسے کہتے ہیں، آئی وٹنس کسے کہتے ہیں، کوئی واقعہ ہوا آپ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان صاحب نے ان کا مال لیا ہے، اچھا عدالت میں آ جائیے، قرآن پہ ہاتھ رکھے کہیے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے جو کچھ نہیں کہوں گا بتائیے، میں نے اپنی آنکھوں سے چشم دید گواہ ہوں، انہوں نے ان کا مال لیا ہے، اس کو کہتے ہیں گواہ، وٹنس، شاہد، شہید یعنی گواہی دینے والا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے امام حسین کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے امام حسین کو زکوٰۃ ادا کرتے دیکھا، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں، امام کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں، جب تم نے دیکھا نہیں، جب تم اس دور میں نہیں تھے، صدیوں کا فاصلہ ہے، تو یہ معذرت کے ساتھ ایک ایسی عبث اور بیکار گواہی کیوں دے رہے ہو، جب تم تھے نہیں، دیکھا نہیں، کس بات کی گواہی دے رہے ہو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، قد جب بھی ماضی پر آتا ہے تحقیق اور یقین کا معنی دیتا ہے، جب بھی فعل مضارع پر آئے گا شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، قد اقمت یعنی آپ نے بتحقیق یقیناً حتماً سالڈ 100% 110% یوں کہوں میں میں گواہی دے رہا ہوں آپ نے نماز قائم کی. آپ نے کہاں دیکھا امام نے نماز قائم کی؟ آپ نے کہاں دیکھا امام نے زکات دیا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ. پھر کہا وہ امرت بال، میں گواہی دیتا ہوں وہ امرت بالمعروف، آپ نے نیکیوں کا حکم دیا. آپ نے امام حسین کا خطبہ سنا نہیں؟ امام حسین کے وعدوں نصیحت سنی نہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں وہ امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ یقین یعنی شہادت کی منزل پہ فائد ہوگا، یقین حاصل ہو گیا آپ کو. یہ زیارت وارثہ کیا کہہ رہی ہے زیارت پڑھنے والے عزادار سے؟ کہہ رہی ہے کہ حسین کو تم نے نہیں دیکھا لیکن تم نے سنا کہ حسین کربلا میں دین بچانے آیا تھا، لہذا آج جو نمازیں ہیں، آج جو اذانیں ہیں، آج جو تلاوت ہے، آج جو خمس و زکوٰۃ ہے، حسین یہ تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا لیکن آثار یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اذان ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، روزہ ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، زکوٰۃ و خمس ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، دین ہے تو حسین کی وجہ سے ہے. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اذانوں کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اذانوں کو دیکھ کر حسین بھی یاد ہے. اس لیے بہت سے علماء عرفا جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے کہ نماز فجر پڑھتا ہوں مثلاً دو رکعت واجب قرباتن اللہ، تکبیر اور نیت باندھنے سے قبل کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت دفنائک. حسین کو پہلے سلام کرو، محسن کو پہلے سلام کرو، کر کے دیکھیے گا آپ کی نماز کا لطف زیادہ ہو جائے گا. ایک دفعہ اردو میں سلام کر مولا حسین آپ پہ سلام، آپ نے نماز کو بچایا، اور پھر نماز پڑھیے گا دیکھیے کتنا لطف آتا ہے. قرآن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیے، لیکن ایک دفعہ اس نیت سے قرآن پڑھیے گا مولا حسین اس قرآن کو آپ نے نوک نیزہ پہ تلاوت کیا تھا، اللہ اکبر، قرآن کو تلاوت کرنے کا لطف زبالہ ہو جائے گا. کیوں؟ اب امام کے چینل سے آپ در حقیقت تلاوت قرآن کر رہے ہیں، امام کی قربانی کو یاد کر کے خدا کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے زیارت وارثہ، جہاں خدا سے قریب کر رہی ہے وہاں امام سے، جہاں امام سے ملا رہی ہے وہاں خدا کا پتہ دے رہی ہے. یعنی خدا اور حسین کا راستہ ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی. خب جب حسین کے لیے گواہی دے رہے ہیں تو ایک حسینی نماز کیوں نہ پڑھے؟ حسین آپ نے نماز قائم کی، خب جب میرا مولا پڑھ رہا تو میں کیوں نہیں پڑھوں؟ حسین آپ نے زکات دی، خب اگر حسین پڑھ رہا ہے تو پھر حسین ادا کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں؟ اب کیا ہوا، انحراف پیدا کیا گیا نا، علی کی قتل گاہ ہے مسجد میں نہیں جاؤ، یہی کہتے ہیں نا، یہ سنا ہے نا آپ نے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، علی کی قتل گاہ. اچھا علی مسجد میں قتل ہوئے تھے اس لیے نہیں جاتے ہو؟ اچھا پھر بتاؤ پھر کربلا کیوں جاتے ہو؟ وہ بھی تو قتل گاہ ہے جی، وہ بھی تو قتل گاہ ہے نا. وہ آپ نے دیکھو گا مذبح مقدس لکھا ہوا، قتل گاہ لکھا ہوا ہے، وہ جگہ جہاں پہ امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا، وہاں کی زیارت کے لیے پیسہ دے کے جاتے ہیں کیوں؟ یہ بھی قتل گاہ، یہ مولا علی کی ہے تو وہ مولا حسین کی ہے، وہ تو اصلی ہیں. علی کی قتل گاہ تو صرف مسجد کوفہ ہیں جہاں مولا کو قتل کیا ہے. توجہ ہے، دیکھیے کیسے کیسے نوجوانوں کے زبان کے ایمان سے عقائد سے اور ذہن سے کھیلتے ہیں. علی کی قتل بھائی اس مسجد میں تو نہیں ہوئے نا مولا علی قتل، وہ تو مسجد کوفہ میں ہوئے، تو چلو وہاں نہیں جاؤ، نہیں وہاں پہ بھی جائیں گے زیارت کے لیے، فرصت آ رہی بھی ہوگی، ماتم بھی ہوگا، سنگت بھی لگے گی. یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے عزیزان گرامی کہ مسجد میں مجتہد کا نمائندہ بیٹھا ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ٹیڑھا کرو گے فوراً رکھے بیٹا صحیح کرو، وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا تو ہے نہیں، جو چاہے کرو گے. فرق یہ ہے، یہاں کہا کہ علی کی قتل گاہ ہے لہٰذا یہاں نہیں جاؤ، وہ علی کی قتل گاہ ہے تو مسجد کوفہ کیوں جاتے ہو، امام حسین کی زری کی زیارت کے لیے کیوں جاتے ہو، وہ بھی تو قتل گاہ ہے نا. دیکھیں اب
کیسے کیسے سوالات ایجاد کیے جاتے ہیں تاکہ گمراہ کیا جائے. زیارت وارثہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم ان ہتھکنڈوں پہ کبھی نہیں آئیں گے, ہم ہوں گے اور آئمہ کا راستہ ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف, بس یہ آخری جملہ, ونہیت عن المنکر. امرت بالمعروف, امر بالمعروف, امر بالمعروف کسی کہتے ہیں نیکی کا حکم دیا. ونہیت عن المنکر, منکر کہتے ہیں برائی, بدی, گناہ, آپ نے گناہوں سے روکا. میں گواہی دیتا ہوں نماز قائم کی, میں گواہی دیتا ہوں زکوٰۃ ادا کی, میں گواہی دیتا ہوں نیکیوں کا حکم دیا, میں گواہی دیتا ہوں برائیوں سے روکا. یعنی آپ یہ کر حتی اتاکل یقین, فوراً آپ نے کیا کہا, چار گواہیاں دیں, نماز, زکوٰۃ, نیکی کا حکم اور کیا یہی برائی سے روکا. اس کے بعد کیا, حتی اتاکل یقین, اس کے بعد آپ شہید ہو گئے. یقین کی منزل یعنی درج شہادت فائد ہو گئے. یعنی اس نماز کو قائم کرنے کے لیے آپ کو شہید کیا گیا, اس زکوٰۃ کے نظام کو بچانے کے لیے آپ کو شہید کیا گیا, اس امر بالمعروف کی ادائیگی کے لیے کہ آپ نیکیوں کو حکم دے رہے تھے, اصلاح امت کا کام کر رہے تھے, آپ کو شہید کیا. آپ برائیوں سے روک رہے تھے, آپ کو شہید کیا. یعنی امام حسین کی شہادت کے چار علتیں, چار وجوہات ہیں. کون کون سی؟ نماز یعنی دین خدا کا قیام, ایک زکوٰۃ یعنی اکنامک سسٹم کو بچانے کے لیے, زکوٰۃ یعنی مال, یعنی اقتصاد, یعنی معیشت, یعنی اکنامکس, اللہ کے دین کی روح کو بچانے کے لیے حسین نے شہادت دی. امت کی اقتصاد اور ان کی اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے در حقیقت طاقت دعا کرتے ہوئے ہم حسین نے شہادت دی ہے. تیسرا کام یہ کیا کہ اصلاح کا کام کیا, جو برائیاں تھیں ان کو مٹایا. ان چار کاموں کی وجہ سے امام کو قتل کیا گیا. اب اس میں بڑی تفصیل ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا کہ کس طرح امام کو قتل کیا, اکنامک سے امام حسین کی کیا مراد تھی, لیکن جو اصل چیز تھی جس کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا, امام کا وہ جملہ ہے جو آپ نے تحریر کیا ہے, اور یہ آخری جملہ آپ کی زحمت کا تمام. امام مدینہ سے نکل رہے ہیں, محمد بن حنفی آئے امام کے پاس, امام نے ایک وصیت تحریر کی ہے, ریٹن صورت میں لکھ کے دی ہے. مبارک ہذا ما اوصى علی بن الحسین الی اخیہ محمد بن حنفیہ, یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی اپنے بھائی محمد ابن حنفی کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حسین گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے آخری رسول ہیں, اور پھر جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, سوال جواب حق ہے, قبر حق ہے. یہ کہنے کے بعد امام کہتے ہیں اب میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے, حسین کا کربلا کو بسانے کا مقصد کیا ہے. اب امام لکھ کے دے رہے ہیں, اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. امام کو معلوم ہے میرے احادیث میں تحریف کی جائے گی, ذاکر نما افراد آ کر, مولوی نما افراد آ کر میری بات کی تحریف کریں گے, مولانا یوں جان دیتی, مولانا گناہ بخشوانے کے لیے جان دیتی, مولانا ایسے جان دیتی, جو چاہے کرو, امام حسین کے نام پر ہو گناہ معاف ہو جائیں گے, کچھ بھی کرو. امام نے لکھ کے دیے کیا, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, لکھ کے دیا امام نے. اس لیے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, وہ کتاب ہے خطبات امام حسین از مدینہ تک کربلا, اردو میں موجود ہے. امام حسین کے جتنے خطبات اقوال ہیں, جس جس منزل پر امام نے جو خطبہ دیا ہے وہ وہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. پڑھیں نوجوان, پڑھیں, خدا را پڑھیں, تاریخ پڑھیں, امام کے اقوال پڑھیں. واٹس ایپ پہ کتنا وقت لگاتے ہیں ہم, بے تکی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ہی بات دس دس گروپ میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے, پھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مزے لے لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی امام حسین کے اقوال پڑھنے کی کوشش کی؟ بچے کو کے جی ون میں مونٹیسری میں داخل کریں, چھ مہینے میں انگلش کی چار پوئم یاد کر لے گا, اردو کی چار نظمیں یاد کر لے گا, پھر آگے سنائے گا ٹائبلو کے ساتھ جھوم جھوم کے. چار مہینے, چھ مہینے بچہ انگلش کی چار پوئم, اردو کی چار نظمیں یاد کر لے گا, پھر جھوم جھوم کے سنائے گا. ہم کتنے سال سے تیاری کر رہے ہیں؟ کوئی بیس سال سے, کوئی تیس سال سے, کوئی چالیس سال سے, کوئی پچاس سال سے, کوئی دس سال سے, کوئی آٹھ سال سے. ہوش سنبھالنے کے بعد کتنے اقوال یاد ہیں ہمیں؟ ہم کے جی ون کے اور مونٹیسری کے بچے سے بھی گئے گزرے,
چار ماہ میں بچے کو چار پویم اور چار نظمیں یاد ہوتی ہیں. ہم تو دس دس بیس بیس سال سے زیادہ رہے ہیں, کتنے اقوال یاد ہیں, کتنا وقت ضائع کرتے ہیں واٹس ایپ میں, فیس بک پہ, فلاں فلاں فلاں. یہ محبت نہیں عزیزہ نے کرا میں. محبت کریں تو پھر پوری کریں تاکہ اس محبت کا ثمر اور نتیجہ بھی آپ کو ملے. درود بھیجے محمد والے محمد. امام نے کہا میں اس لیے نکل رہا ہوں کل اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت عرض کروں گا اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, اصلاح کے لیے. عزیزان گرامی, امام حسین اصلاح امت کے لیے آئے, اپنے ساتھ کچھ ایسے اصحاب کو لے کر آئے جو اس کار حسینی میں, حسین کی ٹیم میں شریک تھے. حسین کی ٹیم حسین سے الگ نہیں ہے, امام حسین کے اصحاب حسین سے الگ نہیں. لہٰذا جب آپ حسین پہ سلام کریں گے اصحاب حسین پہ سلام کریں گے. اور ان شہدا میں سے کچھ ایسے شہدا ہیں جو سن و سال میں تو بہت کم تھے لیکن ایمان کے لحاظ سے بہت عالی مرتبہ تھے. اور آج ان شہدا میں سے دو ایسے شہید ہیں کہ جو زینب کبریٰ کے لال ہیں, اون اور محمد. جناب زینب نے عقد کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ جب بھی میرے بھائی کو سفر کے لیے جانا پڑا, اے عبداللہ آپ میرے شوہر صحیح لیکن آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ بھیجیں گے. جناب عبداللہ نے قبول کیا. جناب زینب اور ان کے بچوں کو خدا حافظ کا, آپ علیل تھے, عذر شرعی رکھتے تو نہیں آ سکے گھر پہ بلا. جناب زینب اپنے ساتھ ان دونوں شہزادوں کو لے کر آئی اور روز عاشور بار بار جب جناب زینب کی نگاہیں ان شہزادوں پڑے تو بلا کے پوچھا ابھی تک زندہ ہو اون محمد, ابھی تک زندہ ہو؟ بچوں نے سر جھکا لیا. مادر گرامی جتنی مرتبہ بھی اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے امام نے اجازت نہیں دی. بس یہ سننا تھا جناب زینب سر پہ چادر ڈالی, ایک ہاتھ سے اون کا ایک ہاتھ سے محمد کا ہاتھ پکڑا, امام کی خدمت پہنچی. بھیاں بچے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بچوں کو اجازت جہاد نہیں دے رہے, رن میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. امام نے کہا بہن زینب ان کا باپ نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ تم کو کوئی ایسا صدمہ اٹھانا پڑے جس کو تم سنبھال نہ سکو. اللہ اکبر, حسین ہے نا بھائی ہے درد رکھتا ہے, بہن کو کوئی صدمہ نہ ہو. اللہ اکبر. جناب زینب نے کہا بھیا ایک بات کا جواب دے دیں. کہا کہ پوچھو زینب. کہا کہ اگر روز قیامت ماں فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا زینب میرا لال تو شہید ہو گئے کربلا میں, تو نے اپنے لال بچا لیے. اللہ ہو, بس یہ سنت ہے. امام نے سر کو جھکا لیا, وہ یا اذن مل گیا. عباس جاؤ شہزادوں کو تیار کرو. جناب عباس کے مصائب میں سے ایک مصیبت کیا ہے, ایک مصائب کیا ہے, نوجوان شہدا کو تیار کرنا. کسی کا خود نہیں ملتا, کسی کی زرہ نہیں ملتی. جناب عباس بار بار کہ مولا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں, ان کی جسامت کا کوئی لباس رز موجود نہیں ہے. خیر دونوں شہزادوں کو تیار کیا, امام کی خدمت بھیجا, کہا مولا ہمیں اجازت ہے ہم رن میں جائیں. مولا نے کہا جاؤ پہلے ماں سے الوداع کر لو. شہزادے دوڑے دوڑے گئے, خوشی کے عالم میں ماں کی خدمت پہنچے. مادر گرامی ہمارا سلام لیجیے ہم جا رہے ہیں. ماں نے کہا شاباش میرے بچوں, دیکھو ایک وصیت کر رہی ہوں, ایک دوسرے سے جدا مت ہونا, اون محمد کا ساتھ دینا, محمد اون کا ساتھ دینا, جہاں جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنا. دیکھو الگ مت ہونا, تمہاری طاقت دگنی ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ اپنے مولا کا دفاع کر سکو گے. جانے لگے بچوں کو دوبارہ بلایا, کہا کہ ایک اور وعدہ کرو. کہا مادر گرامی حکم فرمائیے. کہا کہ دیکھو اگر فرات کی طرف سے گزرنا بھی نا تو نہر فرات کو مت دیکھنا, اگر دیکھے تو دودھ نہیں بخشوں گی. اللہ اکبر. بچوں نے وعدہ لے لیا, ماں ہم نہر فرات کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے. بس اگر تین دن کے بھوکے پیاسے یہ نوجوان گئے. دادے شجاعت لی مختصر کراؤں, مجھے تین مراحل میں یہ مسائل پڑھنے ہیں, تین مراحل. پہلا مرحلہ یہ ہے, ایک دفعہ جنازے لے آئے امام حسین, اب ماں کے سامنے جنازوں کو لے کے آنا ہے. حسین دو مرتبہ بڑی مشکل میں گرفتار ہوئے, ایک دفعہ زینب کو اون محمد کے جنازے پہ لانا ہے, ایک دفعہ علی اصغر کا جنازہ رباب کے سامنے لے جانا ہے.
اللہ اکبر، بڑی مشکل ہے حسین کے لیے. بس ایک دفعہ زینب کو بلایا، جناب زینب آئیں، دیکھا دونوں شہزادے کے جنازے رکھے ہیں، درمیان میں بیٹھ گئیں. آدھا یہ کون ہے؟ یہ محمد. سینے پہ ہاتھ اور ہاتھ مار کے کہا، شاباش میرے بچوں، تم نے مجھے سرخرو کر دیا. ایک شہادت یہ ہے، دوسرے مصائب یہ ہیں. ایک جب قید خانے سے آزادی ملی، سر دیے جا رہے تھے، تو ایک دفعہ کسی نے دیکھا قید خانے کے کونے میں دو سر رکھے ہیں، جن کو لینے والا، جن پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. تو اس عورت نے کہا، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان پہ رونے والا کوئی نہیں؟ ایک دفعہ جناب زینب، خبردار ایسا نہ کہو، میں ان بچوں کی ماں ہوں، میں ان پہ گریہ نہیں کروں گی. لیکن ماں تھی نا، بچوں کی ماں تھی، ممتا کا دل تھا زینب کے سینے میں. عزیزانی گرامی، جب گھر لوٹ کر آئی ہیں اور اپنے گھر گئیں جناب زینب، تو اس حجرے میں گئیں جو آن و محمد کا حجرہ تھا. وہاں دو جانمازیں اور مسلح بچھے تھے، ایک آن کا، ایک محمد کا. اے عزاداروں، اپنے بچوں کے لیے جانمازیں مقرر کرو. یہ جناب زینب کا پیغام ہے، دو جانمازیں ننھے بچوں کی. ایک دفعہ دونوں جانمازوں کو اٹھایا، کبھی سونگتی ہے، کبھی چومتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے. یہ آن کا مسلح ہے، یہ محمد کا مسلح ہے. اور کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں اس لیے نہیں روئی، میدان کربلا میں گریہ نہیں کیا، کہیں سکینہ کا دل مت دکھے، میں نے علی اصغر کی ماں کے سامنے گریہ نہیں کیا، لیکن اب آئی ہوں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں حسین پر قربان کیا ہے.